الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القلم کی آیت نمبر 34 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ ان آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا بڑا واضح ہے کہ متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے چین کے باغات ہیں، جہاں پر آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے۔ یہ تو متقین کے لیے ہے جو مسلمان ہیں۔ اب دوسری طرف کفار ہیں جو مجرمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مجرموں کا اور مسلمانوں کا درجہ ایک ہو جائے گا؟ کیا دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے کہ جو خدا کے فرما بردار ہیں اگر انہیں جنت ملے تو جو خدا کے مجرم ہیں ان کو بھی جنت ملے، یا خدا کے مجرم اگر جہنم میں ہیں تو کیا مومنوں کو، مسلمانوں کو بھی ہم جہنم میں ڈال دیں؟ فرمایا ایسا نہیں، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ تو بڑا برا حکم ہے کہ فرما برداروں کو ان کا صلہ نہ دیا جائے اور نافرمانوں اور جو مجرم کافر ہیں ان کو اس کی سزا نہ دی جائے اور دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے۔ تو دونوں کو ایک جیسا کر دینا، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ لیکن یہاں پر مجرم سے مراد کفار ہے، ورنہ اہل ایمان کی بخشش فضل خداوندی سے اور دیگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یہ تو بہرحال احادیث کے اندر موجود ہے اور قرآن پاک کی آیات بھی اس کی تائید کرتی۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو کفار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے ہی نوازے گا اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو وہ مومنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار جو یہ بات کہتے ہیں کہ کافروں سے وہی معاملہ ہوگا جو مومنوں سے ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے؟ کیا خدا نے وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کے ساتھ قسم ان کو دے رکھی ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا؟ یا ان کو غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے یہ جانتے ہیں؟ چنانچہ اب مسلسل آیات کے اندر یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ فرمایا، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے؟ تم ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ کافروں سے وہی سلوک ہوگا جو مومنوں سے کیا جائے گا، مومنوں کے لیے جنت تو کافروں کے لیے بھی جنت ہوگی، فرمایا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کافروں کے پاس نہ کوئی خدا کا ایسا وعدہ ہے، نہ کوئی انہیں غیب کا علم ہے، اور نہ ان کے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے اسی طرح جنت ان کو دلا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، وعدہ فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد کانو یدعون الی السجود وهم سالمون، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ کرو، تو کفار اس دن چاہیں گے کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں لیکن کر نہیں سکیں گے۔ فلا یستطیعون، سجدہ کرنے کی طاقت ان کو نہیں ہوگی، بلکہ ان کا حال یہ ہوگا کہ نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہرے کے اوپر ذلت اور پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اب یہ جو قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بتوں کے آگے سجدہ نہ کرو، خدا کے آگے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کرتے نہیں تھے۔ اس وقت یہ تندرست تھے، یہ خدا کو سجدہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ آج اس کا ان کو صلہ یہ ملا کہ قیامت کے دن اب یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توفیق دی ہے اور دنیا کے اندر جن کو استطاعت دی ہے کہ خدا کو سجدہ کرے، اور ہر ایک کو یہ استطاعت ہے، تو اسے چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں جھک جائے۔ آیت جو ہے وہ تو کفار کے سیاق و سباق کے اعتبار سے چل رہی ہے، لیکن افسوس ان مسلمانوں پر ہے کہ جن کی پیشانیاں کبھی خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، جنہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، جن کو نمازیں پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، جن کو اتنی عظیم و شان عبادت کی توفیق اور سعادت نصیب نہیں ہے، افسوس ان مسلمانوں پر ہے۔ کفار تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے لہذا نہیں سجدہ کرتے، لیکن مسلمان کو کیا ہے، وہ تو خدا کو مانتا ہے پھر کیوں نہیں سجدہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سخت وعیدیں بیان کی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ نماز کی پابندی یہ تو مسلمان کی پہچان ہے، ایک مسلمان اور ایک کافر اگر دونوں کسی سفر پہ نکلیں، نہ مسلمان نماز پڑھے نہ کافر نماز پڑھے، تو بتائیے دونوں میں فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو نماز تو ایمان کی علامت ہے، نماز تو مسلمان کی پہچان ہے، کہ راستے کے اندر نماز کا وقت آتا ہے، کافر نہیں پڑھ رہا لیکن مسلمان کھڑا ہو گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میری عبادت کا وقت آ گیا، یہ فرق ہو جائے گا، یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے۔ تو نماز مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک فرق بیان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے، ارشاد ہوتا ہے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، کس بات کو؟ قرآن کو۔ تو جو قرآن کو جھٹلاتا ہے فرمایا اسے میرے حوالے کر دو، چھوڑ دو میرے لیے، میں اس کو دیکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، میں ان کو خود دیکھتا ہوں جو میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں، میری کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تو فرمایا کہ ہم انہیں استدراج کریں گے۔ استدراج کیا ہے؟ استدراج کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں جس صورت کا بیان میں وہ عرض کرتا ہوں۔ استدراج یہ ہے کہ ایک بندہ خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے کی بجائے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، صحت دی، عافیت دی، خوشحالی دی، دنیا کا مال دیا، فراغت دی، عزت دی، شہرت دی، دنیا میں ملے جا رہا. بندہ کیا سمجھتا ہے؟ کہتا جی خدا ہوتا تو مجھے سزا نہ دے دیتا، اللہ تعالیٰ میری نافرمانی اور میرے کفر و شرک کے باوجود مجھے اتنا کچھ نواز رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے لے کے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو پتہ نہیں. یہ نہیں کہ خدا ابھی سزا نہیں دے رہا تو خدا کا وجود نہیں ہے، یہ نہیں کہ خدا سزا نہیں دے رہا تو خدا سزا دے گا بھی نہیں. فرمایا ایسا نہیں. اور آج کے زمانے میں دنیا بھر میں جتنے کافر ممالک ہیں ان کے لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ جناب ہمیں مسلمان کہتے ہیں کہ تم خدا کو نہیں مانتے، تم خدا کے احکام کو نہیں مانتے، تم قرآن کو نہیں مانتے، اور اس لیے خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو. دیکھو ملک ہمارے خوشحال ہے، موسم ہمارا اچھا ہے، لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں، پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ، خوشحالی ہمارے ہاں ہے، تم پیسہ کمانے ہمارے ملکوں میں آتے ہو. اگر خدا کو ناپسند ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دیتا. بدکاریاں ہم کرتے ہیں، ہم جنس پرستی ہم کرتے ہیں، اگر خدا کو ناپسند ہوتا تو ہمیں سزا ملی ہوتی، لہذا ہمارے ہاں جو ہو رہا سب ٹھیک. یہ ٹھیک نہیں، یہ مہلت ہے. اسے نعمت نہیں کہتے، اسے مہلت کہتے ہیں. یہ خدا نے مہلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوری گرفت نہیں فرماتا. اکثر و بیشتر معاملات میں اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِين، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. تو خدا کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی وقت نعمتوں میں ہے تو نعمتوں پہ اترائے نہیں، تکبر نہ کرے، دوسروں کا مذاق نہ اڑائے. کوئی بعید نہیں ہے کہ خدا اس امیر کو فقیر کر دے اور جس فقیر کا مذاق اڑاتا ہے اس کو امیر کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو دیندار، جو دیندار وضاقتہ سے ہیں، اپنے ظاہری اعمال سے ہیں، وہ بھی اپنے اعمال پہ اترائیں نہیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑا صدقہ دیتے ہیں. اپنے اعمال پہ نہ اترائیں، خدا کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے نیک لوگ بعض اوقات گناہوں کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ نہ پھر داڑھی رہتی ہے، نہ مذہبی لباس رہتا ہے، نہ نمازیں رہتی ہیں، بعض اوقات دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ایمان چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان خدا سے ڈرتا ہے. وہ ولی بھی بن جائے، وہ تب بھی وہ خدا سے بے خوف نہیں ہوتا، خدا کی خفیہ تدبیر سے وہ ڈرتا رہتا ہے. تو ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ خدا کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے کی مرتبہ ارشاد فرمایا. اب آگے ارشاد ہوتا ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. فرمایا یا اے نبی، کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں اور یہ جو اپنی دنیا کی خوشحالی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آخرت آئی تو آخرت میں بھی ہم خوشحال ہوں گے، اور یہ تمہاری بات نہیں مانتے، تمہارے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، خدا کی وحی کو جھٹلاتے ہیں، تو وجہ کیا؟ کہ ان کے پاس غیب کا علم؟ یا تم ان سے اپنے واز کی، اپنی تبلیغ کی اجرت مانگتے ہو کہ اجرت کی وجہ سے یہ تم سے دور بھاگتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بات نہ انہیں غیب کا علم ہے، اور نہ تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ایمان سے اعراض کر رہے ہیں. اب آگے فرمایا تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا، اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوا، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا۔ ثقیف کا قبیلہ جو تھا اس نے اسلام نہیں قبول کیا اور کفر میں بڑا شدید تھا، اور بہت دیر تک یہ مسلمانوں کے مقابلے پہ کھڑا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کے خلاف دعا کرے اور ان کو ہلاک کروا دے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دے اللہ ان کو ہلاک کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی بات کو پورا فرما دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، فرمایا نبی ابھی مہلت دو، ابھی ان کے خلاف دعا نہ کرو، صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، پھر اس کے مطابق کیجیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی، مثال کیا؟ مثال یہ بیان فرمائی کہ بعض اوقات کوئی ایسی دعا کر دی جاتی ہے کہ جس کے بعد آدمی پریشانی اٹھاتا ہے، جس کے بعد آدمی پریشانی اٹھاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہمارا بھی ہوتا ہے، ہمارا تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کوئی ایسی دعا مانگ لیتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ماں باپ بعض اوقات غصے میں آ کے اولاد کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مری جائے بالکل، اے اللہ اس کو مار دے، اس کو تو گاڑی کے نیچے آ جائے، تیرے ساتھ یہ ہو جائے، بچہ واقعی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اب سب سے زیادہ غم بھی ماں باپ کو ہوتا، تو اس لیے بد دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی دعائیں کہ جو خلاف ہوں، نقصان کے لیے ہوں، ان کے لیے لفظ بد دعا نہیں استعمال ہوتا، ان کو یہ کہتے ہیں دعائے ضرر، نقصان پہنچانے کی دعا۔ یہ جو نقصان پہنچانے کی دعا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، عرصہ دراز تک تبلیغ کرتے رہے، قوم راہ راست پر نہ آئی۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ میں نے جتنا ان کو سمجھانا تھا سمجھا لیا، اور یہ سیدھے راہ پر نہیں آئے، اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں آئیں گے، لہٰذا اب خدا کا عذاب ہی آنا ہے، میں اس بستی سے چلا جاتا ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور اجازت آئے بغیر اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے رسول اس کی اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتے، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے آثار و قرائن سے یہ سمجھ کے کہ اب قوم کا ایسا حال ہو گیا کہ ان کے ایمان سے اب جو ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، لہذا ہجرت کا وقت آ چکا ہے، تو آپ چل پڑے۔ تو چونکہ آپ بغیر اجازت کے آئے ہی اپنے علاقے سے چلے گئے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ پورا واقعہ ہوا کہ کشتی میں بیٹھے، کشتی طوفان آ گیا، لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب طوفان آئے تو وہ قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلے اس بندے کو دریا میں پھینک دیتے تھے، اس کو دریا میں پھینکتے تو طوفان تھم جاتا تھا، ان کا یہ تاثر تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، انہوں نے اٹھایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اب جب یہ دریا میں گئے تو نیچے ایک بہت بڑی مچھلی وہ موجود تھی، اس نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام سیدھا مچھلی کے پیٹ میں، اور اس کے پیٹ میں مسلسل کئی دن تک رہے، مختلف روایتیں اتنے دن اتنے دن، کئی دن تک اس کے پیٹ میں رہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا۔ آپ نے وہاں کیا ذکر کیا؟ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء کے اندر وہ بیان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور ان کو پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ خدا کی رحمت و نعمت ان پہ نہ ہوتی तो फिर उनको किसी चटियल मैदान में डाल दिया जाता और वहां वो पड़े रहते, लेकिन खुदा की रहमत उनके शामिल हाल हुई, अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया और अपने सालहीन बंदों में शामिल फरमा दिए। थे तो पहले भी सालहीन में से, लेकिन दरमियान में जो एक इंसिडेंट हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस इम्तिहान से भी गुजार दिया। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने चूंकि अपनी कौम से निकलने में जल्दी की थी, तो अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाया कि फसबिर, आप सब्र कीजिए यहां तक के खुदा का हुक्म आ जाए, और आप मछली वाले नबी की तरह ना हो कि उन्होंने जल्दी की थी तो उसका नुकसान उठाया, तो आपके साथ ये मामला ना हो। तो ये वो मामला है, इससे हमारे लिए ये भी दर्स है कि जल्दबाजी से बचना चाहिए, जल्दबाजी अक्सर व बेशतर नुकसान का सबब बनती है। अब इसके बाद अगली आदमी इरशाद होता है, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے, اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں, حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک بڑا پیارا شان نزول بیان کیا گیا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اعتبار سے پیارا ہے۔ اس زمانے میں جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ مبارکہ میں دو آدمی تھے جو نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے, جن کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کو گھور کے دیکھ لیں بندہ گیا, جس کو گھور کے دیکھ لیں وہ بندہ ہی مر جاتا تھا۔ تو کفار نے کہا کہ ہم نے اتنے سارے جو ہے نا وہ کر لیے, ٹرکس کر لیے, اور ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر لی, کیوں نہ ہم ان دو بندوں کو استعمال کر لیں, یہ نظر لگائیں اور نظر لگا کے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں۔ تو انہوں نے ان دو سے بات کی, وہ دو آئے, آ کے نبی پاک علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتے رہے, گھور گھور کے دیکھتے رہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک ایسا آدمی نہیں دیکھا, کہ ہماری پوری کوششوں کے باوجود جس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کے شر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اچھا, اب یہاں پر جو نظر لگانے کی بات کی شان نزول کے اندر جو بیان ہوا اور آیت کے الفاظ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اسے یہ پتہ چلتا کہ نظر لگتی ہے, نظر لگتی ہے۔ حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے, یعنی درست ہے, ایسا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو بولتے ہیں نا جی ہمارا تو نظر پہ کوئی بلیو نہیں ہے, کوئی نظر نہیں لگتی, یہ غلط ہے, یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے, نظر لگ جاتی ہے۔ لہذا ایسی چیزوں میں خام خواہ مفت میں سیکولر اور لبرل بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور اپنے آپ کو مفت میں پڑھا لکھا کروا کہلوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو باتیں درست ہیں ان کو ماننا ہی چاہیے, اور قرآن و حدیث کی ہر بات ہی درست ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نظر کا لگ جانا درست ہے تو یقیناً درست ہے۔ باقی یہ جو شور مچاتے ہیں جی نظر نہیں لگتی, نظر نہیں لگتی, جب لگی ہوتی ہے تو بعد میں خود ہی پیروں فقیروں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں, پھر مزاروں پہ جا کے مٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ ہو سکتا ہے مزار کی مٹی ٹھیک کر دے ہمیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی اس طرح کے شور شرابے ہیں وہ تب تک ہوتے ہیں جب تک کچھ ہوتا نہیں ہے, ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ماننے والے یہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لہذا نظر کا لگ جانا درست ہے۔ اور یہاں پر ایک نظر کا میں حل بھی عرض کر دوں کہ نظر اتارنے کا طریقہ, نظر اتارنے کا طریقہ تفسیر ابو سعود کے اندر ہے, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر لگے اس پر یہی آیت پڑھ کے دم کر دیں۔ یہ جو آیت ہے نا, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, یہ آیت پڑھ کے اس پہ دم کر دی جائے۔ اگلی بھی بھلے ساتھ ملا لے, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, یہ ملا کر دم کر دے, نظر اتر جائے گی۔ ये एक अच्छा तरीका। इसके अलावा सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम करना भी नजर उतारने के लिए बहुत मुफीद है। सूरह फातिहा पढ़ना भी मुफीद है, सूरह कौसर पढ़ना भी मुफीद है, चार मरतबा सूरह फील पढ़ना भी इसके लिए मुफीद है। तो ये सारे, इसे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करना भी मुफीद है। तो ये सारे औराद व वज़ाइफ है जो नजर उतारने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते। आयत के आखिर में फरमाया, और वो तो नहीं मगर नसीहत तमाम जहानों के लिए। इसे ज़मीर का मर्जे कुरान, तो इस एतबार से माना बना कि कुरान तो सारे जहान के लिए नसीहत। और बाद ने ये भी फरमाया कि इसका मर्जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक है। इसका एतबार से माना बना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए फजल और शरफ है। जिक्र जो है तज़किरा, शोहरत, शरफ, ये इस माना के एतबार से है। ये सूरह मुबारक खत्म हुई। अब इसके बाद सूरतुल हाक़ा, सूरतुल हाक़ा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें दो रुकू और 52 आयात हैं। इसका नाम सूरतुल हाक़ा इसलिए है, हाक़ा क़यामत के नामों में से एक नाम है और इसका मतलब होता है यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली। चूँकि क़यामत यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली और इस सूरह मुबारक की पहली आयत ही इसी लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, इसलिए इसका नाम सूरतुल हाक़ा है। इसमें क़यामत के मनाज़िर का बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाक़तु मल्हाक़ा वमा अदराक मल्हाक़ा, यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली। यकीनी तौर पे वाक़े होने वाली क्या है और तुम्हें क्या मालूम कि वो यकीनी तौर पर वाक़े होने वाली क्या है, वो क़यामत क्या है, तुम्हें क्या पता कि वो क़यामत क्या है। अब कैसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उसकी, जो दुनिया के अंदर जो उसकी चंद झलकियां हैं अल्लाह तबारक व तआला वो बयान फरमाता है। फरमाया, कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया फअम्मा समूद फअहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। समूद और आद ने दिलों को हिला देने वाली को झुटलाया। कौम समूद के लोग तो हद से गुजरी हुई चिंगाड़ से हलाक किए गए और आद के लोग तो वो नहायत सख्त गरजती आंधी से हलाक किए गए। क़यामत क्या है, फरमाया क़यामत का अंदाजा इससे लगा लो कि पिछली दो कौमों ने क़यामत का इनकार किया और खुदा ने दोनों को हलाक कर दिया। एक कौम समूद और एक कौम आद, एक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम और एक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। अच्छा, दोनों को कैसे हलाक किया। अच्छा, फिर दूसरा, ये जो इन पे अजाब आया ये जहन्नम के अजाब की एक झलक है, वो अजाब बहुत सख्त है। तो फरमाया कि उसका कुछ हिस्सा जो यहां जाहिर हुआ उसका नतीजा देख लो कि कौमों की कौमें हलाक होगी, तबाह हो गई, मिलिया मेट हो गई, बर्बाद हो गए। समूद कैसे हलाक हुई, हद से गुजरी हुई चिंगाड़, एक सख्त हौलनाक चीख की आवाज आई और कौम समूद तबाह हो गए। कौम आद का क्या हुआ, फरमाया निहायत सख्त गरजती आंधी से उनको हलाक किया गया। कौम आद को आंधी कैसी थी, अब अल्लाह तबारक व तआला उसका इरशाद फरमाता है। फरमाया, सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरअ कअन्नहुम अअजाज नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। अल्लाह ने वो आंधी उन पर लगातार 7 रातें और 8 दिन पूरी कुव्वत के साथ मुसल्लत कर दी, तो तुम उन लोगों को उन दिनों और रातों में यूं पिछाड़ते हुए देखते हो गोया कि वो गिरी हुई खजूरों के सूखे तने हैं, तो क्या तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो। ये कौम आद की हलाकत कैसे हुई, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कौम आद पर इंतहाई तेज सर्दी के मौसम में एक बुध से वेनेसडे से दूसरे बुध तक लगातार 7 रातें और 8 दिन पूरी कुव्वत के साथ आंधी को मुसल्लत कर दिया। 8 दिन 7 दिन
سات راتیں آٹھ دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی اور اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مکان اجڑ گئے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا، اس قدر زور سے وہ آندھی لوگوں کو اٹھا کے زمین پہ مارتی تھی کہ سر زمین سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتا تھا، سر تن سے جدا ہو جاتا تھا، اعضا کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ساری، یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا. تو فرمایا کہ کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ ہے خدا کا عذاب، یہ ہے خدا کا عذاب. آج دنیا میں بڑی بڑی قوتیں بڑے نعرے مارتی، ہم نے فلاں پہ قابو پا لیا، ہم نے سمندروں پہ قابو پا لیا، دریاؤں پہ قابو پا لیا، ہم نے فلاں کر دیا. ایک زلزلہ آتا ہے سب تتر بتر ہو جاتا ہے، ایک سونامی آتا ہے دنیا کی ساری سپر پاوریں ایک طرف، خدا کے عذاب کا ایک جھٹکا ایک طرف. بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کرنے والے اور طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے والے ممالک، اللہ تعالیٰ سمندر کو تھوڑا سا ہلاتا ہے اس کا پانی بستیوں کو بہا کے لے جاتا ہے، پوری کے پورے شہروں کو خالی کر دیا جاتا ہے. ایک زلزلہ آتا ہے بڑی بڑی اونچی عمارتیں دھڑام سے زمین پہ آ جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو نمونے ہیں وہ دکھاتا ہے، تو اوپر سے نیچے تک سب کو خدا یاد آ جاتا ہے. یہ خدا کا انکار کرنے والی، یہ معمولی کیڑے، یہ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ دنیا ایسے وجود میں آ گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اس کا کوئی خالق نہیں ہے. تم سب کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے عذاب کا ایک کوڑا سب کو فنا کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور دیگر بستیوں کی ہلاکت کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ. اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت میں پکڑ لیا. فرعون ہلاک ہوا، فرعون سے پہلے کے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے. الٹنے والی بستیاں کون؟ قوم لوط، ان پر عذاب آیا، خدا کا حکم نہیں مانا، خدا کے رسولوں کا حکم نہیں مانا. فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہیں مانا، یعنی اپنے اپنے رسول کا حکم نہیں مانا، تو خدا کی سخت گرفت نے ان کو پکڑ لیا، ہلاک کر دیا. فرعون پوری بادشاہ سمیت دریا کے اندر ڈوب گیا، اس سے پہلے کی بستیاں ہلاک ہو گئیں، قوم لوط، اغلام، ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا بستیوں کو الٹ کے تباہ و برباد کر دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جھلک تھی. اب اس کے ساتھ قوم نوح کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعہ کو یاد رکھیں. یہ قوم نوح پہ عذاب، جب پانی نے سر اٹھایا اور پہاڑوں جتنا بلند ہو گیا، تو صرف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی جس میں خدا نے نسل انسانی کو سوار کیا. فرمایا تمہیں سوار کیا، تمہیں سوار کیا کیسے مراد؟ کہ ہم سب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے جو ہے وہ اولاد کے وجود میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سوار کیا، ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے نسل کو چلا دیا. تو فرمایا تمہیں کشتی میں سوار کیا، اور یہ اس لیے تاکہ تمہارے لیے یادگار بنا دیں. تو خدا کا عذاب آتا ہے تو کیسا شدید و مدید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کا بیان فرماتا ہے. دنیا میں جو تہس نہس کے واقعات ہوئے، خواہ وہ چنگاڑ کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، چیخ کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں یہ بیان کیے. اب قیامت بھی ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اس میں چنگاڑ بھی ہے، آندھی طوفان بھی ہے، اس میں جو ہے وہ ہلاکتیں بھی ہے، اس میں فنا بھی ہے، سب کچھ اکٹھا ہو کے قیامت بنے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ سور میں، سور ایک جو ہے وہ سینگ نما ایک چیز ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. اس پھونک سے ایک آواز پیدا ہوگی، اس آواز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہاڑ پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، نظام کائنات دھرم درم برم ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹوٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، یہ سارے کا سارا منظر بن جائے گا. اور فرمایا کہ زمین، پہاڑوں اور زمین کو اکٹھا اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیا جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا. یہ ہے قیامت. اور کیا ہوگا؟ فرمایا، ون شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن آٹھ فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے. یہ آسمانوں کے بارے میں، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اور زمین چورا چورا، آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان کا حال پتلا ہوگا، کمزور ہو جائے گا. اور جو آسمانوں کے فرشتے، اب جب آسمان پھٹ گیا تو آسمان پہ تو فرشتے رہتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ فرمایا کہ وہ اس کے کناروں پہ ہوں گے، اور پھر کناروں سے زمین پہ اتریں گے، اور زمین پہ اتر کے، زمین تو باقی نہیں ہوگی، تو لیکن جس جگہ پر یہ سارا نظام جو ہمارا ہے یہ ہوگا، وہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے. یہ ریزہ ریزہ، یہ ذرہ ذرہ، یہ سب ٹوٹا بکھرا، یہ سب ہوگا اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے. اور آٹھ فرشتے عظیم الشان خدا کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے کندھوں پہ خدا کا عرش اٹھائیں گے. اب اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آٹھ فرشتے کیسے ہوں گے، خدا کا عرش کیسے اٹھایا ہوگا، عرش اٹھانے سے مقصود کیا ہوگا، ہم اس کی حقیقت و ماہیت و کیفیت کو نہیں جانتے. تو یہ قیامت کے دن ہی ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوں گی. اس کے بعد پھر آگے مزید نامہ اعمال جو لوگوں کو دیے جائیں گے ان کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.